نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو جب اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہی بات عیاں ہوتی ہے کہ جتنے بھی مصائب بیماریاں پریشانیاں اور بدبیات جتنی بھی شر جو ہم کو ملتے ہیں اور آسمان سے نازل کیے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں یعنی ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں مسلط کی جاتی ہیں تو کئی آیات ہیں تو اب اس کے اوپر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری اصلاح کے لیے شروع میں تھوڑی تھوڑی پریشانیاں تھوڑے تھوڑے مسائل بھیجتے ہیں ہلکی پریشانی ہلکی چپت کہہ لیں ہلکی مار کہہ لیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ تھوڑی سی پریشانی تھوڑی سی تکلیف میں بھی تھوڑی سی پریشانی آئی تھوڑی سی ان پر کوئی آزمائش آئی وہ فوراً صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں لرز جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا تو اللہ اس کے اوپر جو پریشانی آتی ہے اس کو پھر ہٹا دیتے ہیں اب ایک طبقہ تو یہ ہو گیا دوسرا طبقہ کیا ہوتا ہے جو ذرا سخت مزاج کا ہوتا ہے جس کے نفس میں بڑی سختی ہوتی ہے ظلمت ہوتی ہے تو جب اس پر کوئی ہلکی پریشانی مصائب آتے ہیں تو وہ سمجھ تو رہا ہوتا ہے کہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی دنیا میں آئے تو پریشانی اور مصائب تو آئیں گے وہ تو نبیوں کی پریشانی آئیں ولیوں پر بھی آئیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں دنیا میں آئے تو یہ چیزیں تو ہمیں جھیلنی پڑیں گی تو یہ آدمی بہادر بن رہا ہے تو جو انسان بہادر بنتا ہے تو گویا اپنے لیے وہ مصائب اور بلیات کا دروازہ کھول رہا ہے تو اللہ نے بھیجی تھی پریشانی اصلاح کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے شب و روز کو بدلے اپنی خامیوں کو درست کرے لیکن وہ تو بہادر بن گیا اور اس نے تو اسے روٹین کا حصہ سمجھ لیا تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو بہادر بن رہا ہے اور اسے روٹین کا حصہ سمجھ رہا ہے تو پھر یہ لے دو چار برائیاں اور لے لے تو یہ متکبر ہوتے ہیں ایسے لوگ اسی طرح دوسرے درجے کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پہلی درجے کی جو پریشانی اور مصائب آتے ہیں تو وہ اس میں تو نہیں سدھرتے لیکن جب اس کے بعد اللہ پاک ایک عرصے تک دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو ہلکی پریشانی بھیجی لیکن اس نے اپنے حالات کو معاملات کو درست نہیں کیا میرے ساتھ تو پھر اللہ پاک اس کے بعد پھر کوئی دوسری جس کو سیکنڈ اسٹیج ہم کہتے ہیں سیکنڈ اسٹیج میں جو پریشانی آئیں گی وہ پہلے اسٹیج سے ذرا سخت اور زیادہ ہوں گی اللہ بالکل عذاب نہیں دے رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے عذاب دینا لیکن اللہ چاہ رہا ہے یہ بندہ میری طرف آ جائے لیکن سیکنڈ ڈگری میں ہی بعض لوگ جو فرسٹ ڈگری میں نہیں آئے تھے لیکن زیادہ جب ان پر عذاب آیا یا کوئی پریشانی آئی تو وہ سدھر گئے کچھ لوگ ایسے ہو گئے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس دوسرے درجے کی پریشانی میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے پھر ان کے یہ لوگ بڑے بیچارے پھر خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں پھر اللہ کی سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ کی سنت یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ پھر اللہ پاک ایک وقت تک دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تھرڈ ڈگری آتی ہے پھر جب تھرڈ ڈگری آتی ہے تو پھر توبہ استغفار کرنے کا اور سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا پھر بندے کو پھر عذاب آ کے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے تو جو تھرڈ ڈگری ہوتی ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو آج امت مسلموں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہی مرض نظر آتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بعد ظلم تو ہو رہا ہے اس سے کون انکار کرے گا لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے کیا ابھی کبھی ہم نے مسلمانوں کا صرف حلیہ دیکھا فلسطین میں کشمیر میں اور جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم تو ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ ان کا جو باطن ہے وہ ہم سے زیادہ ایمان و یقین والے لوگ ہیں کہ وہ گنے چل رہی ہیں اور توپے چل رہی ہیں اور اس کا جواب وہ پتھروں سے اٹھا کے دے رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں لیکن بھائی یہی دیکھا جاتا ہے جینس کی پینٹیں ہیں داڑھیاں منی ہوئی ہیں تو پتہ شکل سے ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان اور جو مسلمان بہن بیٹی ہیں وہ بھی جینس کی ٹائٹ پینٹیں پہنی ہیں اسکارف کبھی کسی نے پہنا ہوا نہیں پہنا ہوا بنیان ٹائٹ بنیان پہنے میں بھائی یہ کیا ایک ظاہری تھوڑی سی ایک مثال ہے تو کیا مسلمانوں کا ہمارا ظاہر ہے تخوی کے اوپر ہم لوگ آئے کتنا کٹ رہے پٹ رہے کیا امت مسلموں کو یہ بات نہیں پتا کیا یہ صرف پاکستانی عوام کی نہیں بات تھوڑی ہے تو اللہ کا قانون ہے پورے امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ جب تخوی کو چھوڑا جائے گا گناہوں کی بہت زیادہ جب کثرت ہوگی تو اللہ پاک عذاب مسلط کریں گے قرآن پاک کی آیات میں اللہ نے فرما دی میری نافرمانی ہوتی ہے اس کو مفہوم یہ آیت ہوگا کہ میں پھر آپس میں بھڑا دیتا ہوں آپس میں بڑھا دیتا ہوں اور دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں خود تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کروں گا اور پھر آپس میں فساد کرا دوں گا. وجہ کیا ہے کہ میری نافرمانی شروع ہو گئی. بغداد کو ہم اٹھا کے تاریخ پڑھیں, عراق کی ہم تاریخ پڑھیں ماضی میں, اور یہ جو سلطنت عثمانیہ کے ہم واقعات پڑھیں کہ کتنی مسلمانوں کی حکومت رہی. لیکن ہوا کیا کہ جب یہ کب تک رہا مسلمانوں کی بادشاہت اور یہ سب کب تک قائم رہی, جب تک مسلمان بادشاہوں کا اور عوام کا رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تھا, جب تک تقوی پہ قائم رہے تو اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتیں برستی رہیں ان پہ. لیکن ایک وقت آیا جب اللہ کو بھلایا مسلمانوں نے اور شراب اور شباب کے شیدائی بنے, دلدادہ بنے, اور اللہ کے حکموں کو توڑنا ایک عام بات ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر ایک وقت آیا, پھر اللہ پاک نے کافروں کا مسلمانوں کی حکومت کو تہ و بالا کروا دیا, تباہ کروا دیا. پھر نہ مسلمان عورتوں کی عزتیں بچیں, نہ پھر کچھ بچا, سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. پوری تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیں تو یہی بات سامنے آتی ہے. جب تک تقویٰ رہا تو مسلمان بادشاہ تھا, مجال نہیں تھی کوئی اس کو آنکھیں دکھا سکے. لیکن جب شیر ہو کے بکری بنے, اپنے مقام کو بھولا مسلمان کے میں کیا ہوں, کیا مقصد تھا, تو پھر کتے بلی سے زیادہ مسلمان رزل کر دیا گیا. تو بھائی یہ بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنا مقام کھو چکے ہیں. مسلمان ہم لوگ اپنا مقام بھول چکے ہیں, اپنا مقام کھو چکے ہیں. شیر ہو کر ہم بکری بن چکے ہیں. نفسانی خواہشات جو ہے وہ ہمارا دین بن گئی ہے, اور سنت نبی کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ کرنا وہ امت مسلمہ کا بہت بڑا ایک اعزاز بن گیا. تو یہ ہے بربادی کی وجوہات. خود ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس مفہوم میں کہ میری قرب قیامت میری امت کو تمام کفار مل کے اس طرح سے ماریں گے, پیٹیں گے, ان کو برباد کریں گے, ختم کریں گے, جس طرح سے کئی دنوں کے فاقہ زدہ لوگ, بھوکے لوگ کو دسترخوان پہ دعوت دی جائے کہ آئے کھانا کھائیں, تو کئی دنوں کے بھوکے پیاسے لوگ کیسے کھانے پہ ٹوٹیں گے اور کھانے کو ختم کریں گے. اس طرح سے میری امت کے ساتھ ایسا حال ہوگا, اور باقاعدہ ایک دوسرے کو کفار دعوت دیں گے مل کے کہ آؤ تم یہ الغار کرو, آؤ تم یہ الغار کرو, اور مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخر ہماری ذلت کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تعداد تو بہت ہوگی. پھر اور حیران ہو, وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس وقت تم لوگوں کو وہن لگ چکا ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہن کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا وہن کا مطلب ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کی محبت موت سے نفرت, جب یہ مرض تم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ایسے حالات بنیں گے. تو دنیا کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی محبت میں بھی اللہ نے رکھی ہے, مطلب یہ کہ دنیا کی محبت اس طرح سے دل کے اندر آ جائے کہ انسان آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائے, حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے, قرآن ذکر اذکار کی نہیں اس کے پاس وقت نہ ہو, موبائل پہ گھنٹوں لگا رہے وہ لیکن قرآن ذکر نماز کی نہیں اس کے پاس وقت نہ ہو, ہوٹلوں پہ چار چار گھنٹے بیٹھ جائے گا لیکن اللہ کی نہیں ہے 10 منٹ آدمی کے پاس نہیں ہوں گے. یہ چیز تو چھوٹی سی مثال ہے, اس کی تو بہت لمبی تشریحات ہیں. اسی طرح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح سے ایسا ہوگا. تو وہن آج جو ہے وہ ہمارے دلوں کو وہن لگ چکا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات میں اور بھی کئی جگہ فرمایا, پھر جو کافروں کے دلوں میں جو آج تمہارا روب اور دبدبا خوف ڈر ہے, پھر وہ ان کے دلوں میں نہیں رہے گا, بلکہ وہ ڈر خوف جو آج کافروں کے دلوں میں وہ تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا, تم ان سے کانپو گے اور ڈرو گے, پھر تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے, پھر تمہاری دعائیں نہیں مانگی جائیں گی, پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا, قحط کا. یہ سارا وبال کب ہوگا؟ جب انسان, جب مسلمان گناہوں میں غرق ہو جائے گا اور دنیا دین کے اوپر دنیا کو اہمیت دے گا, حلال اور حرام کی تمیز کو دے گا, صرف پیٹ بھرنا اس کا مقصد ہو جائے گا, پیسہ کمانا اس کا مقصد ہو جائے گا, بس اس کو یہی خیال ہوگا کہ بس میں جتنا, یہ عجیب وقت آ گیا ہے, سب فل قیامتی دور چل رہا ہے, دجالی دور اس وقت پوری طرح سے عروج کے اوپر ہے, لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی, غفلت ختم نہیں ہو رہی, پتنی کیا دیکھنے کو رہ گیا, کس طرح سے غفلتیں ختم ہو گئی, کس نے اپنی حالتیں بدلی, کس نے ناچ گانے دیکھنا چھوڑے, کس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑا, کس نے کہا میں فوٹو وغیرہ نہیں کھینچواؤں گا. آج لوگ پوری پوری زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں, اینڈرائڈ سیٹ ہاتھ میں, ایک 3 سال کی بچی سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک کو دیکھ لیا ہم نے, اکثریت کا حال بتا رہا ہوں, سب موبائل میں لگے ہیں, کسی کے پاس کسی کی نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, یہ قبر میں ساتھ جانے والا نہیں ہے موبائل, یہ اس میں زندگی کی سانسیں لوگ اس میں غرق کرتے رہتے ہیں, فالتو لا یعنی لگے ہوئے اللہ طول لگے ہوئے, 4-4 گھنٹے لگے ہیں, 6-6 گھنٹے لگے ہوئے, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا, معصوم بچوں کو دیکھا, پیرے ہو گئی شکلیں, آنکھیں جو ہیں وہ اندر دھس گئی, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बस उनका नशा, नशे वाली कैफियत है, मोबाइल दे दो उनके हाथ में, मोबाइल दे दो। ये माँ बापों का हाल है, दे दिया मोबाइल, जो चाहे देखो उसमें, नंग धड़ंग सब कुछ देखो, कोई पूछने वाला नहीं। फिर कहते हैं ये कोरोना क्यों आ रहा है, ये अजाब क्यों आ रहा है? अल्लाह की तरफ से वही बात बता रहा हूँ, हल्की मार आती है पहले, फर्स्ट डिग्री, पहले हल्की सी। अल्लाह ने मुख्तलिफ दौर में पहले गलत हुक्मरानों को भेजा, कभी अल्लाह ने महंगाई करवाई, कभी कुछ कराया, कभी बीमारी भेज दी, कभी कुछ हुआ, नहीं सुधरे, फिर अल्लाह ने कोरोना की एक बीमारी लहर चला दी अल्लाह ने। अल्लाह ने देखा चलो मैं देखता हूँ हल्की मार भेज के, कोरोना से शायद ही लोग डर जाए और मेरा खौफ इनके दिल में आए, शायद मुसलमान लोग अपनी हालत को सुधार लें। लेकिन किसने अपनी हालत सुधारी? कितने लोगों ने कहा कि मैं दाढ़ी रखूंगा, कितने लोगों ने कहा मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, नमाज पांच वक्त की पढ़ूंगा फजर की भी, कितनी औरतों ने कहा हम शरी पर्दा करेंगे, कितना मिलावट करने वालों ने कहा मैं जो दूध में पानी मिलाता हूँ या जो मैं कंकर पत्थर दालों में डालता हूँ या जो भी मिलावट वो कर रहा है, कितने लोगों ने कहा हम तौबा करते हैं, कितने लोगों ने कहा कि मरी मुर्गियाँ हम नहीं खिलाएंगे आवाम को, कितने लोगों ने कहा पेट्रोल में जो डंडी मार रहे हैं चोरी करते हैं, कम पेट्रोल देते हैं या कुछ और मिलाते हैं तादाद बढ़ाने को, कितने लोगों ने इस मिलावट से बाज आए, कितने रिश्वतखोर अफसरों ने लोगों ने रिश्वत छोड़ी, कितने सूदखोरों ने सूद खोरा छोड़ा, किसी ने अल्लाह माशाल्लाह कोने खतरे में कुछ तौबा करी, अलग मामला। आम हालात तो वही के वही है, बल्कि इस हालात ने भी कोरोना में भी लोगों ने रिश्वत कमाना चाहा, लोगों की कमजोरी से फायदा उठाया। एक सना मक्की को जो जो जड़ी बूटी 200-300 रुपए किलो मिलती थी, जब कोरोना फैला तो 8,000 तक पहुंच गई, ब्लैक मार्केटिंग उसकी होने लगी, जखीरांदोजों ने जमा कर लिया, हो आवाम मर रही है तो भरे हो तो करे भाई, तो खौफ का मुकाम था, डरने का मुकाम था, तुम इस वक्त को भी कैश करा रहे हो, तो ये कौन सा वक्त आएगा अल्लाह से डरने का? मौत देख के तो बड़े बड़े लड़ जाते हैं, लेकिन मौतें देख के भी लोग नहीं, हम लोग सही हुए। जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो 700-800 रुपए का बताते थे मिलता था, ऐसा 8,000 रुपए तक उसके रेट चले गए, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो फौरन कैश करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी हालत है, तो ये अल्लाह ने भेजी थी परेशानी इसलिए के नहीं है, तो इसलिए तो हो ही नहीं, मजीद दरिंदगी मजीद जुल्मत नजर आई अल्लाह को। फिर एक वक्त अल्लाह पाक ने देखा शायद अब सुधरे, शायद अब सुधरे, लेकिन कोई नहीं सुधरा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वही फाशी उरियानी, वही ड्रामों में नंगे सीन आ रहे हैं, वही फाशी उरियानी चल रही है, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, हमें तो नहीं पता ना, टीवी लोग बताते हैं कि भाई टीवी में तो आजकल ये आ रहा होता है सब कुछ, सेक्स के अलावा कोई दूसरा ही नहीं, मोबाइल में सेक्स, टीवी में सेक्स, हर तरफ सेक्स ही सेक्स है, तो क्या होगा फिर? तो ये मामला आता है, तो कहाँ तक अल्लाह पाक दरगुजर करेंगे? जब नहीं माने, नहीं सुधरे, फिर अल्लाह पाक ने वैक्सीन का साथ भेज दिया, अब तुम वैक्सीन लगाओ और इसमें ये मुझे असरा था, लेकिन इस पर भी कोई नहीं अभिल रहा, ना कोई खौफ है ना डर है, चुपके चुपके लगवा रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। तो ये डरने का मुकाम था, रोने का मुकाम था, अल्लाह पाक वैक्सीन से हमें बचा ले। जो इस अखबार में मीडिया के ऊपर, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसके मुज़िर असरात कितने, तो उसी में बहस छड़ी हुई है कि सही है नहीं है वो है, तो भाई अल्लाह पाक डराना चाह रहा है, अरे तू डर जा बंदे, मैं सब सही कर दूंगा, सब हटा दूंगा, लेकिन बंदा डर ही नहीं रहा। डरने का क्या मतलब है? गुनाहों को छोड़ के तक्वा अख्तियार कर ले, ये अल्लाह का खौफ दिल में आ जाना और डर जाना। चंद लोगों के तकवा इख्तियार करने से मुसीबत नहीं टलेगी, क्योंकि ये बात भी नबी पाक आकद हो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा चुके। क्या था उस हदीस पाक का मफहूम के सहाबा कराम ने सवाल पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा होगा कि हमारे दरमियान सालेहीन मुत्तकीन अल्लाह वाले मौजूद हों और फिर भी अजाब आए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए हाँ ऐसा होगा कि मुत्तकीन सालेहीन अल्लाह वाले के होते हुए भी आम अजाब आएगा, यानी बच नहीं पाओगे। वजह क्या बताई थी कि जब खबासत गालिब आ जाएगी, वजह पूछी थी क्यों होगा ऐसा यार, जब अल्लाह वाले हमें मौजूद, फरमाया जब खबासत गालिब आ जाएगी, पता चला 1,000-2,000 तो फासिक फाजिर हैं, उनमें एक अल्लाह वाला है, तो भाई वो एक अल्लाह वाला 50,000 लोगों के दरमियान क्या कर लेगा? तो खबासत तो गालिब है, एवरेज देखा जाएगा। फिर अगर खबासत गालिब होगी तो फिर चंद लोगों के दीनदार होने से काम नहीं बनेगा, फिर जब अजाब आएगा तो अल्लाह वाले भी जाएंगे उस अजाब में, वो अलग बात है। उसकी अहादीस मुबारका में तफसीलात आई हैं कि हशर वाले दिन उनको उनके अमाल की बदौलत अलग कर दिया जाएगा, जन्नत में जाएंगे, लेकिन उमूमी जब आएगा अजाब तो सब जाएंगे नेक और बद। इसलिए तबलीग कहते हैं मुकम्मल वही है कि जिसमें अमल बिल मारूफ के साथ गुनाहों से भी रोका जाए, मुकम्मल जामे तबलीग वो भी है। अपनी 1.5-8 मिनट की मस्जिद बना के ना बैठा जाएगा, यार मैं तो चलो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, वो जाने वो कुछ बुरा काम कर रहा, खुद भुगतेगा जी। फिर एक और हदीस शरीफ फवैल माल में मजमून आ चुका है, अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि फला बस्ती को उजाड़ दो और जाकर अजाब नाजिल फरमा दो गुनाहों की वजह से, नाजिल कर दो। तो جبرائیل امین نے فرمایا یا رب کریم وہاں تو تیرا ایک نیک صالح بندہ بھی ہے اللہ والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی غرق کر دو اس عذاب میں. جبرائیل امین نے کہا یا رب کریم وہ تو تیرا نیک متقی اللہ والا بندہ ہے، اس کو کیوں غرق کریں؟ سمجھ میں بات نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اللہ اللہ میں لگا ہوا تھا، اس کو جب وہ میری نافرمانیاں دیکھتا تھا تو اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی تھی. پتا چلا اس قصور یہ تھا صلی اللہ علیہ کا کہ اس کو لوگوں کے گناہ دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ماتھے پہ شکن نہیں پڑتے تھے. وہ کہہ رہا تھا بھائی دوسرے لوگ کر رہے ہیں نا، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کیا. تو اللہ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا صلی اللہ علیہ کو. تو پتا چلا اپنے اعمال کے ساتھ کوڑنا بھی ہے، امت کے غموں کو دیکھ کے، ان کے گناہوں کو دیکھ کے تکلیف ہونی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے بولے، زبان سے نہیں روک سکتا تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا اتنی ہمت نہیں تو دل میں برا جانا، یہ ادنا درجہ کوئی تو درجہ ہو. امت کے اعمال کے اوپر فکر کرنا، غم کرنا یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، ایمان کی علامت ہے یہ. تو اللہ پاک جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب سدھرنے نہیں سدھرتا ہے تو آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، شکنجہ تنگ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اب یہ ویکسین کے لوگ باتیں آ رہی ہیں بہت سننے کو مل رہی ہیں، کوئی کہہ رہے جی کچھ نہیں افواہ ہے، کوئی کہہ رہے یوں ہے یوں ہے، بھائی اللہ ہی اس کی حقیقت جانے. تو بارہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور تقوی کی طرف آ جائے امت مسلمہ تو اللہ پاک یہ پریشانی اور مصیبتوں کو ہٹا دیں گے، ٹال دیں گے. لیکن وہی بات کہ لوگ مرنے پہ تیار ہیں، گناہوں کو مرنے پہ تیار ہیں، عذاب سہنے پہ تیار ہیں، لیکن گناہوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت، مر جائیں گے لیکن اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے. تو بھائی پھر کیا بچے گا اس کے پاس؟ اللہ. بہرحال بھائی زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جو متقی انسان جو ہوتا ہے اس کے مزے مزے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی حالات برے ہو جائیں تو اللہ پاک اگر اس کو اٹھا بھی لیں گے اور اس کو موت بھی دے دیں گے کسی بھی انداز سے، کسی بھی وجہ سے، تو اس کا خاتمہ بڑا پیارا ہوگا اور اس کو اللہ پاک آزمائشوں سے، مصائب سے بچاتے ہوئے، تکالیف سے بچاتے ہوئے اپنے پاس بلا لیں گے. تو ظاہری بات ہے دنیا بھی جب تک اس کا زندہ رہنا بہتر ہوگا رکھیں گے، جب بہتر نہیں ہوگا تو اللہ پاک متقی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ اب یہ دنیا جو ہے ان اللہ والے لوگوں کے رہنے کے قابل جب نہیں رہے گی. تو ہر ایک بندے کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اور جب موت کے ساتھ ہی پھر وہاں کی بہاریں پھر شروع ہو جائیں گی، ایش ایش مزے مزے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ سے رابطہ اور تقویٰ یہ وہ چیز ایسی اتنی زبردست شاندار ہے کہ زندہ رہے گا تو بھی اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ کے سائے تلے زندہ رہے گا، اور بالفرض اگر موت کا پروانہ آ گیا تو بھی مزے سے مرے گا. تو چد بھی اپنا پڑ بھی اپنی، دونوں صورتوں میں اس کی کامیابی ہے. پریشان وہ ہو جس نے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، پریشان وہ ہو جو غیر متقی ہو، پریشان وہ ہو جس نے اللہ کو ناراض کر کے رکھتا اور عادتاً گناہوں میں مبتلا رہتا ہو، جس کی آخرت کی تیاری نہ ہو، وہ فکر کرے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کو ڈرنا چاہیے. تو ہمارے اختیار میں بھائی کچھ نہیں، ہمارا کنٹرول دنیا پر نہیں ہے، ملک پر نہیں ہے، ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے دل، دماغ، ہمارے جسم کا کنٹرول ہمارے اختیار میں دیا ہے. بس جتنا ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہم اتنا کر لیں، یہی اللہ پاک ہم سے پوچھے. ہم سے یہودیوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کفار کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حکومت کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ پاک. اللہ پاک ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تم کو اپنی ذات کے اوپر اختیار دیا تھا، تم نے فلاں فلاں کام کیے یا نہیں. یہ بھائی تو اصل چیز ہے کہ بس گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنا کام کر لیں، یعنی تقوی اختیار کر لیں، نماز، فرائض واجبات اور سنت موقع، یہ تین اعمال پورے کر کے رکھیں، فرائض واجبات سنت موقع اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور خاص طور پہ یہ بد نظری، ٹی وی کا جو یہ لانتی کام ہے ان سے بچیں، اینڈرائڈ سیٹ سے بچیں، انتہائی کوئی مجبوری ہو تو پھر الگ بات ہے، وہ مشورے سے استعمال کریں. تو پھر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تعلق معاللہ اور تقوی وغیرہ یہ خواب و خیال کی باتیں، ناممکنات میں سے، کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہا ہو اور اینڈرائڈ سیٹ پہ لڑکیاں بھی دیکھ رہا ہو، لڑکیوں کے اختلاط ہو اور چاہے میں اللہ والا بن جاؤں، متقی بن جاؤں، تو ایسا ہوتا نہیں. تو یہ سب ایک بیکار اور فضول بات ہے، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں آتے بھائی، پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ کوئی اتنی مشکل ناممکن چیز نہیں، کیونکہ اللہ والے جو ہمارے سب سامنے موجود ہیں، کیا وہ اس دور 2021 کے لوگ نہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ اللہ پاک دلیل دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، وہ تمہارے ہی پیریڈ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے، لیکن وہ کیسے بچ رہے ہیں؟ جب وہ بچ سکتے تو تم بھی بچ سکتے ہو. بات یہ ہوتا ہے ہمارا ارادہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی صفات اللہ پاک قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا، کہ یہ ایسے زبردست پیارے تھے کہ وقالوا سمعنا، یہ سنتے تھے فوراً، سمعنا واطعنا، بس یہاں سنا رسول اللہ سے کوئی بات، بتانا فوراً اطاعت کر لی، بات چھو چرا نہیں تھا، لیکن اگر مگر نہیں تھا، سنتے تھے اور فوراً عمل کر دیا کرتے تھے. ان کی زندگی میں دوسرا دن نہیں آتا تھا کہ یار کل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، نہیں، اسی وقت سنا اسی وقت عمل. یہ تھے صحابہ. تو اللہ پاک قیامت تک کے لیے اپنے عاشقین کی ایک صفت بیان کر دی، کہ جو بھی بندہ مومن ہوگا جب وہ کوئی بے نصیحت کی بات سنے گا تو خالی سنے گا نہیں بلکہ فوراً عمل کرے گا. سمعنا واطعنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف کانوں کے سننے تک ہی استفادہ نہ رکھیے، صرف بیان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ صرف کانوں سے سننے تک ہی استفادہ نہ رکھیے بلکہ زندگی بدلنے کا ارادہ رکھیے. باغ لگواؤ، یہ بڑا مزہ ہے، بڑا اچھا بیان تھا، صبح چل میرا بھائی، لا بھائی موبائل فون بچیاں دے دی. یہ کیا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی ہے بھائی؟ اگر واقعی مزہ آیا تھا بیان میں تو دل میں اتارو نا، جو کہا گیا اس کو عمل میں لاؤ نا بھائی. زبان کے چٹخارے کان کے چٹخارے تھوڑی لینے. تو آج یہی تو ہے، بیانات کی لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، فلاں بیان بڑا اچھا، فلاں بیان اچھا، تو زندگی اٹھا کے دیکھو تو ننگ دھڑنگ زندگی ہے. جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے. ایمان والوں کو نصیحت اثر کرتی ہے ان کے دلوں پر. قیامت تک کی اصول بتا دیجیے، ایمان والا ہوگا اس پر نصیحت اثر کرے گی. ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر کوئی یہ بولے کہ جی مجھ پر کسی نصیحت باعث کا اثر نہیں ہوتا تو یہ بڑی خطرناک علامت ہے، اس کو چاہیے کلمہ پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور روئے. کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن پر نصیحت کی بات اثر کرتی ہے، اور یہ ظالم کہتا ہے مجھ پر نصیحت کی بات کوئی اثر نہیں کرتی. تو ایمان والوں کو وہ اثر کرے گی. بھائی کہتے تمہارے ایمان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، چیک کرو اپنا ایمان، کہیں کلمہ کفر تو زبان سے نہیں بول گئے، رو اللہ کے آگے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی تو پھر ہر بات اثر کرنے والی، نصیحت والی اثر کرے گی. پھر تو نصیحت کا اثر نہ ہونا، دل پر اثر نہ کرنا، یہ خطرناک علامت ہے. تو بھائی جو میں کئی سالوں سے جو ایک ہی بات اکثر میں کرتا رہتا ہوں، بھائی اللہ سے ہم لوگ ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، بھائی اسی میں ہماری نجات ہے. تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بہت پیاری بات انہوں نے اسی موقع پہ فرمائی کہ جو جب کوئی بندہ کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے دور ہوتا ہے وہ. کوئی انسان ہو، کسی دوسرے انسان سے ڈرتا ہے کسی وجہ سے، تو اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ، بھائی اس سے دور رہو. لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب آ جاتا ہے. کیا پیاری بات ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس میں وحشت گھبراہٹ نہیں ہے، اس میں تو نرمی، محبت، سکون، چین، ٹھنڈک، اطمینان، مصیبتوں سے نجات، یہ پوشیدہ ہے اللہ کے ڈر میں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایسا پیارا ہے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ شیر والا ڈر نہیں، شیر سے ڈرتا تو بھاگتا ہے آدمی. اللہ کا جو خوف وہ جن بھوتوں والا ڈر نہیں، پتہ چلے اس مکان میں جن بھوت ہیں لوگ قدم بھی نہیں رکھتے، ہے نا، اور پتہ چل جائے کسی کو جی آپ کو اللہ ملے گا تو لوگ گھس گھس کے اندر جائیں گے کہ یہاں اللہ کی ساتھ کعبۃ اللہ جاتے ہیں. تو جہاں اللہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ کے خوف میں ہزاروں امن پوشیدہ ہیں. اللہ کے خوف میں، جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کے خوف میں ہزاروں امن پوشیدہ ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی. لکھ لیجئے گا اس کو ڈائری میں الفاظوں کو، اللہ کے خوف میں سارے امن پوشیدہ ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اس کو الٹا کر لیں، جو بندہ اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے اور عادتاً گناہ مبتلا رہتا ہے، پھر اس کا امن تباہ برباد ہو جاتا ہے. پھر وہ پھر ایک کھلا دروازہ ہے، کوئی بھی شر اس کو آ کے ہلاک کر سکتا ہے. تو اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اور اس میں سارے امن پوشیدہ ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ پاک بچا کے رکھیں گے. اور جب دنیا اس قابل نہیں رہے گی، اللہ والوں کے متقی لوگوں کے جینے کے قابل، ایسے اللہ پاک حالات جب بنائیں گے، دجالی فتنے ہوں گے، تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو پھر عزت کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. اور قیامت جو ہے، یہ بھی حدیث شریف میں، قیامت برے لوگوں کے اوپر نافذ ہوگی. جب قیامت آئے گی تو کثرت کے ساتھ فتنے، پر فتن لوگ ہوں گے، شرری لوگ ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، قیامت کب آئے گی؟ صالحین کی کثرت نہیں ہوگی جب قیامت آئے گی. حدیث شریف کو خلاص ہے نا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ پاک قیامت کو بھیج دیں گے اور سب کچھ تہس نہس کر دیں گے. جب میرا کوئی نام ہی لینے والا نہیں رہا، اللہ والا ہی نہیں رہا میرا کوئی نیک بندہ، تو دنیا کو قائم رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس وقت دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. جب دلہنی نہیں رہی تو تمبو کس کام کے؟ اکھاڑ دیے جائیں گے سارے تمبو. تو پتہ چلا یہ اللہ والوں کی برکت سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، دنوں شب و روز چل رہے ہیں، یہ صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہ اللہ اللہ کی برکت سے جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی. تو جو قیامت ہے وہ برے لوگوں پر نافذ ہوگی. مطلب کیا کہ قرب قیامت سے پہلے پہلے نیک لوگوں کو اللہ پاک بلاتے رہیں گے آہستہ آہستہ سے, چپکے چپکے اپنے ان سے کام جو لینے ہیں وہ لیں گے, اور ان پر تقویٰ رکھتے ہوئے اللہ پاک ان کو شاندار زندگی عطا فرما دیں گے. ان سے جو کام لینے تھے لے لیے, اب ہمارے پاس آ جائے آہستہ آہستہ کر کے, کہ جو رذیل لوگ ہوں گے وہ پھر رہ جائیں گے دنیا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اہل علم اللہ والے جب اٹھا لیے جائیں گے تو پھر ان کی جگہ جاہل لوگ آئیں گے جو دین کے لمبردار بنیں گے اور مقتدا بنیں گے. اور پھر قرآن ان اپنی بات کا جو آغاز ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن پاک سے شروع کریں گے اپنی باتوں کو, اور پھر ان کی زبان پہ تو قرآن پاک ہوگا لیکن ان کی حلق سے نیچے نہیں ہوگا, دل میں قرآن پاک نہیں ہوگا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نئی نئی تنظیموں میں نئی نئی جماعتوں میں مت داخل ہو جانا. اس زمانے میں اٹریکشن کی وجہ سے بڑی بڑی جماعتیں اور تنظیمیں بنیں گی, ان میں شامل مت ہونا, بلکہ تمہارا پرانا جو سلف اور صالحین کا طریقہ جو مجھ تک پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا, اور بس اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑ کے رہنا, میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو. کیا مطلب؟ جو کام میں نے کیے ہیں میرے صحابہ نے کیے اہل بیت نے کیے وہ کام کرنا, جو کام میرے اور میرے آل اور اصحاب نے نہیں کیے وہ مت کرنا, تو ان شاء اللہ نجات پا جاؤ گے. بتا تو دیا دین کتنا مختصر آسان الفاظ میں, اور کس طرح بتائیں گے؟ اس پر بھی لوگ نہیں مانتے, اس پر بھی لوگ نہیں مانتے. تو یہ معاملہ ہے. یہاں تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا ایک اور حدیث شریف میں, یہ کئی حدیث شریفوں کا مجموعہ بتا رہا ہوں, اس کا مفہوم کچھ یوں ہی ہے, اللہ کریم بیشی معاف فرمائے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ فتنے کا دور ہوگا تو ایمان بچانے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صحیح علم والے لوگوں کے پاس جانا, اللہ والوں کے پاس اپنا ایمان بچانے کے لیے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اگر اللہ والے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں جو سوالات ہیں یہ جو جو کہا جا رہا ہے پھر ہوگا, ایک وقت آئے گا اللہ والے بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. ابھی تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ڈھونڈنے سے اللہ والے مل جاتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں جہاں جس کو مناسبت ہو وہاں چلے جائے. آئندہ ایسا شاید وقت آئے کہ ڈھونڈنے سے بھی وہ اللہ والا نہ ملے, جاہل لوگ ملیں گے, دو نمبر ملیں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ والا تمہیں نہ ملے ایمان بچانے کے لیے تو پھر تم لوگ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں ویرانوں میں چلے جانا ایمان بچانے کے لیے, اور وہاں ذکر الہی میں مشغول رہنا یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. مطلب کیا ہوگا کہ اس وقت شہری آبادی میں رہنا نیک لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, ایسا دور بھی آنے والا ہے. ابھی تو پھر بہت اچھا دور ہے. تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھیں. یہاں تک فرمایا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ سڑکوں پہ گلی کوچوں میں زنا ہوگا. ایک نوجوان آئے گا اور ایک جوڑے سے کہے گا جو زنا کر رہے ہوں گے کہ اس طرح سرعام زنا کرنا اچھا نہیں ہے, جو دیوار یا درخت ہے اس طرح سے کہے گا کہ اس کی اوٹ میں جا کے کر لو, یعنی چھپ کے کر لو ذرا سائڈ میں, اس طرح سے صحیح نہیں ہے. یعنی زنا کو منع نہیں کر رہا, وہ کہے گا زنا کر لو لیکن اس طرح صحیح ہے ذرا چھپ کے کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کہنے والا اس زمانے کا ابو بکر عمر جیسا ہوگا. یعنی اس دور میں اتنی بات کرنا بھی بڑے جگرے کا کام ہوگا. ایک تو خود اس نے زنا نہیں کیا, روک تو بےچارا سکتا ہی نہیں تھا اس زنا کو, اس نے کہا ذرا سائڈ میں جا کے کر لو, یہ کہنا بھی جوئے شیر لانے کے برابر ہوگا. بہت بڑا مقام چاہیے ہوگا, بہت بڑا دل جگرا چاہیے ہوگا اتنا کہنا بھی کہ بھائی زنا کر لو, منع نہیں کرا, سائڈ میں کر لو چھپ کے کرا. پتہ نہیں کیا دور ہوگا بھائی. تو خباثت خوب غالب ہو جائے گی, تو جو اللہ کے پیارے ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا ان ایسے وقتوں سے پہلے. تو اس لیے بھائی یہ جو مل بیٹھنے کا جو یہ بہانہ ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں. وصیت نامہ جو میں دے چکا ہوں اس پر عمل کریں, دیکھیں کتنے فرائض واجبات جو ہیں وہ رہتے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, قضاء عمری نمازیں رہتی تو نہیں ہیں, روزے رہتے تو نہیں ہیں. اپنے اعمال کی فائل کو تیار کر کے رکھیں, کچھ نہیں پتہ کب کس وقت بلاوا آ جائے. تو موت کا دل میں خوف نہیں رکھنا چاہیے, خوف اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ جب ہم موت کا وقت آئے تو اللہ ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناخوش اور ناراض ہو. خوف اس چیز کو ہونا چاہیے نہ کہ موت کا. اللہ راضی ہے تو پھر حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے. تحفے سے تو ہم حدیث تحفہ کا قرار کیوں دیا, ہم کسی کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تحفہ دیتے ہیں خوش ہوتا ہے وہ. تو جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے. ایک بزرگ کا جب انتقال ہونے لگا تو بیوی رونے لگی, تو اب آپ دنیا میں مجھے کس کے حوالے کر کے یا رونے لگے. تو انہوں نے کہا رہے یہ تو بریانی اور پلاؤ اور قورمے بنانے کا وقت ہے. اے میری بیوی میں تو اس وقت کے میں تو ایک زمانے سے 50 سال سے انتظار کر رہا تھا اس وقت کا, آج تو میرے محبوب سے میری ملاقات کا وقت ہے اور تو رو رہی ہے. آج تو مٹھائی زردے پلاؤ لوگوں کو بانٹ. تو عاشقین کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے بھائی, آج ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے موت کا خوف. اس کا خوف اس کا خوف، کیونکہ اندر سے ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے. جن کے اعمال درست ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں بیزار رہتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کے لیے موجود ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے زندگی دیے تو بس نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں. اللہ، تو بھائی اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، بیوی بچوں کی، ماں باپ بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، جن سے اگر محبت ہے، ہمدردی ہے، تو ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی وقت بڑا کڑا چل رہا ہے، اللہ سب بہت ناراضگی اللہ کی سب نظر آ رہی ہے، کیونکہ رجوع اللہ امت مسلمہ جیسا کرنا چاہیے ویسا کر نہیں پا رہی. پوری دنیا میں مسلمان ہم لوگ پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ختم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور اس کے باوجود جو ہے کوئی ہم لوگوں کی غفلت بھی اس کی ختم نہیں ہو رہی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سب اپنی اپنی موتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے مسلمان سب اپنی اپنی موتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کوئی بات نہیں. تو بھائی یہ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کافر کوئی یہودی اس وقت تک ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو حیران کن والی بات یہ کہ اللہ کا حکم کیسے ہمارے خلاف ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہیں ہم لوگوں میں بھی گڑبڑ سب بہت چل رہی ہے. یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. تو بھائی آج وہی مقام آ گیا، کسی حل میں کسی گائے بیل کو لگے ہوئے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھائی یہ کیا ہو گیا، شیر لگا ہوا ہے گائے بھینسوں کی جگہ، ببر شیر اور کوڑے کھا رہا ہے، اور کسان اس کو جوت رہا ہے حل میں لگایا ہوا ہے، اس کو تو پتہ چلا اس شیر سے کوئی نالائقی ضرور ایسی ہوئی کہ اس کو مقام سے گرا دیا گیا، اس کا جو مقام تھا اس مقام سے اس کو گرا دیا گیا. تو بہرحال بس یہ اس کوڑے سے کہے کو بھائی غنیمت سمجھیں، اپنے فرائض واجبات پورے کریں اور اپنی اصلاح کروائیں. کوئی جو بھی جس کسی عادتاً کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو تو وہ اصلاح کروائے، کیونکہ بیعت کا مقصد اور اصلاحی تعلق قائم کرنا، بیعت ہونا، اللہ والوں کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس جانا، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کرائے. اصلاح کرانے کا کیا مطلب ہے، دیکھیں میرے اندر کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن میں میں عادتاً مبتلا ہوں، پھر اس کی شیخ سے اصلاح کروائے، یہ ہوتا ہے بیعت ہونے کا مقصد. اور یہ نماز روزے کی طرح فرض عین ہے، فرض عین ہے، جس طرح اللہ پوچھے گا کہ تم نے اصلاح کیوں نہیں کرائی. قد افلاح من زکاہا، اللہ پاک تو فرما چکے قرآن پاک میں کہ بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی جس نے اپنے نفس کی اصلاح کروا لی، پاک صاف کر لیا اپنے نفس کو ان گناہوں سے، تو بری بری عادتوں سے جیسے غصے سے، تکبر سے، بدگمانی سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے، غیبت سے، تجسس سے، ٹو سے، لوگوں کے عیوب دیکھنے سے، اور اللہ کی اطاعت میں غفلت سے، ظلم کرنے سے، حقوق العباد پورے نہ کرنے کی وجہ سے، یہ سارے امراض رذیلہ کہلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. تو اللہ والوں کو جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کرائے. اصلاح جب کراتا ہے اپنے ایک ایک گناہ کی، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادتاً کسی گناہ میں وہ مرید مبتلا نہیں رہتا، پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور گناہ جو ہوتے ہیں گئے دنوں کی بات ہو جاتی ہے. دل پر اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر رو رو کے سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر کے اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے کو دوبارہ بحال کروا لیتا ہے. معصوم نہیں ہوتے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء کرام کی بات ہوتی ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن عادتاً کسی گناہ میں کوئی بندہ رہتا نہیں اصلاح کرانے کے بعد. پھر اس کو ولایت عطا ہوتی ہے، ان اولیاء ہو للمتقون. تو اصلاح کراتے پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو تقوی اختیار ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کے اوپر، اس مرید کے اوپر اپنے فضل سے اور اپنے پیاروں کی برکت سے اپنی ولایت، اپنی دوستی کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. تو اصلاح کرانے کے بعد ولایت عطا ہوتی ہے. اصلاح کرانے کا مقصد یہ ہے جب بندے کے اندر سے امراض رذیلہ نکل جاتے ہیں اور اسے تقوی حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا قلب مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے، پھر قلب اور ذہن اور نظر روشن ہو جاتی ہے، پھر جلوے ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر وہ بہت کچھ دکھتا ہے، بہت کچھ سنائی دیتا ہے، پھر کسی اور عالم میں آدمی رہتا ہے، اس دنیا میں بھی رہتا ہے، کسی اور عالم میں بھی رہتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرے پینے کو سن لو اے دوستو، میرے پینے کو سن لو اے دوستو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے میں اترتی ہوں. میں یعنی اللہ کی محبت کی شرح، یعنی اشارہ حضرت والا رحمۃ اللہ دے دیا کرتے تھے. اور پھر حضرت والا رحمۃ اللہ یہ تک فرماتے تھے غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے، غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے، اللہ پاک اپنے حجابات ہٹا دیتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جتنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو بھائی اصلاح کروائیں گناہوں کی، عادتاً کسی گناہوں مبتلا نہ رہے ہیں، گھر والوں کو پیار سے سمجھائیں کہ جو بیانات سنتے رہتے ہیں تو بھائی یہ گھر والوں کو بھی سنائیں. کوشش کریں کہ 1500 کا اسپیکر آتا ہے، بلیو ٹوتھ اسپیکر جو ہوتا ہے، تو موبائل پہ کان لا کے آدمی سنتا ہے، اس میں وہ بات نہیں ہوتی، مزہ نہیں ہوتا، ذرا آدمی 10 چیزوں میں خرچہ کرتا ہے تو دین کی نسبت سے بھی خرچ کرے تو اللہ اس کا بھی 70 گنا بڑھا کے دیں گے. تو بلیو ٹوتھ اسپیکر کے اوپر رات میں جب سب گھر والے فارغ ہوں, کام کاج نہ ہو, سکون سے آدھے پونے گھنٹے کا بیان سن لیں. کسی کو اگر پونے گھنٹے کا بھی بیان اگر زیادہ لگ رہا ہے تو بھائی آدھا سن لے, آدھا اگلے دن سن لے, گھر والوں کو پیار محبت سمجھا کے ان کا ذہن بنائے کہ یہ باتیں سنیں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک ان کے بھی قلب کو بدلیں, تو اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں, گھر والوں کو بھی بدلیں, امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے لیے نہ کریں بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں. کیونکہ وہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو خود صرف اپنے لیے دعا مانگے کہ میں کھا لوں, میرے بیوی بچے, میرے ماں باپ, میرے بہنیں, میں فٹ رہوں بس باقی, اور دوسروں کی اس کو اتنی فکر نہ ہو اپنے مسلمان بھائیوں کی, تو ایسا ایمان جو ہے اس کا کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں امت مسلمہ ایک مثل دیوار کے ہے, اینٹ کے مثل دیوار کے سے, جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے وہ دیوار کہلاتی ہے. اسی طرح آپ نے آگے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب پورا امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مثل جسم کی مانند ہے, یعنی اگر جسم میں کوئی ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. جیسے ہماری آنکھ میں اگر تکلیف ہو, سر میں درد ہو, تو پورا جسم اس کی درد کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. فلسطین ہو, کشمیر ہو, کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہی ہو تو ہم سے کھانا نہ کھایا جائے, ہمیں تکلیف ہو کچھ نہیں کر سکتے بھائی, ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ اس کو غم نہیں ہو رہا اور دعا نہیں مانگ رہا تو اس کا ایمان تو بہت کمزور اور ناقص ہے. تو بھائی ان کی نہیں دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بلا آئی, ارے بھائی ان پر بلا آئی ہے, اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی یہ بلا آ سکتی ہے. شام میں جو حالات ہوئے تو کوئی غریب لوگ نہیں تھے, کروڑ پتی ارب پتی لوگ ایسے تھے جو بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. تو اچھا برا وقت سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اہل بیت تھے وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا, سادات آل رسول میں سے تھے اور اس میں صحابہ کرام کی بھی اولادیں تھیں. تو باقاعدہ جو باپ جو دینی جماعتیں وہ فنڈنگ بھیج رہی ہیں تو سادات کی نہیں, الگ فنڈنگ وہ لے رہی ہیں کہ ان کو صدقات خیرات نہیں دے سکتے. یہ وہ لوگ تھے بھائی کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے تھے, اچھا کھاتے کماتے تھے, آج بھی صدقہ خیرات لینے پر مجبور ہو رہے ہیں وہ لوگ. تو بھائی آج کسی کے ساتھ ہے, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کل کوئی ہمیں دن دیکھنا پڑے. تو اس لیے کہ ہمیں بھی ان کا در رکھنا چاہیے, دعا رکھنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے اور جو ان کی مدد کرنی چاہیے مسلمانوں کی, جہاں تک ہو سکے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا در رکھیں. تو بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں. بس تقوی اگر آ گیا تو سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے. دوسروں کا بیڑا پار نہیں ہوا بھائی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. تو یہ چیز ہے. تو اور خاص طور پہ بھائی یہ ٹی وی سے بچیں, سب بالکل ٹی وی چھوڑ دیں سب دیکھنا. اور اگر گھر والے نہیں مانتے تو گھر والوں کے اوپر ضد نہ کریں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان سے لڑیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, لیکن خود اس کمرے میں نہ جائیں جب ٹی وی چل رہا ہو. تو کوئی ایک تو گھر میں تقوی دکھائے تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس ایک بندے کی وجہ سے پورا گھر متقی بنا ہوگا. آج یہی تو رونا ہے کہ ایک ایک ہزار دو دو ہزار لوگ ہوتے ہیں خاندانوں میں, دیندار بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, داڑھیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک ایک دو دو ہزار لوگوں بھی مشکل سے کوئی متقی نظر آتا ہے. دیندار تو بہت نظر آتے ہیں. تو دیندار ہونا الگ معاملہ ہے, متقی ہونا الگ معاملہ ہے. اسی طرح کھانا بیٹھ کے کھائے کریں سنت کے مطابق, پلیٹ کو چاٹا کریں انگلی سے جو سنت عمل ہے, ٹخنوں کو اوپر رکھا کریں, اپنے پائنچوں کو کھول کے رکھا کریں, اور یہ معاملات ہیں. اسی طرح نظروں کی حفاظت کریں, خاص طور پہ نامحرم یہ سالی بھابھی کزن ان سے احتیاط رکھیں جہاں تک ہو سکے. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی آدمی ان چیزوں سے احتیاط کریں اور اللہ اسے بھوکا ماریں, اسے پریشان کریں. تو اللہ کو مقدم رکھیں. جو شخص اللہ کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کو اہمیت رکھتے ہیں دیتے ہیں, اللہ بھی اس کو پھر مقدم رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کو درجۂ ثانوی میں رکھتے ہیں تو بھائی اللہ بھی پھر اس کو کسی اور درجے میں آخر میں پھر نہیں رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کو درجہ اول میں رکھتے ہیں ہر معاملات میں, بھائی اللہ بھی اس کو ہر معاملے میں اول رکھتا ہے. سیدھی سی بات ہے, لاجیکل بات ہے. بعض لوگ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں, اللہ کو اہمیت تو دیتے ہیں, لیکن دوسرے اور تیسرے درجے میں, پہلے درجے میں اپنے نفس کو دیتے ہیں, نفسانی خواہشات کو. تو بھائی ایسے مغنیات. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ نے یہ حضرت تعالیٰ کی برکت سے دل میں بات ڈالی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, جو ہم کوئی بھی کام کرو نیک کام تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے قصور بتا دیا ہمیں کہ جب بھی کوئی کام کرو پہلے شروع میرے مجھے لے کے ساتھ میں رکھو, شروع میں, آخر میں نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک میں آخر کرتا ہوں تیرے نام سے. اللہ پاک فرما رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو جو بھی معاملہ ہو دنیاوی دینی, پہلے دیکھیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم, اللہ کو مقدم رکھنا ہے, اللہ کی اس میں کیا رائے. اگر اللہ خوش ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کام ہیں تو پھر انشاءاللہ سے برکت ہوگی، اللہ کی مدد رحمت بھی ہوگی، اور اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ہے اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ وہ کام شروع کر رہے ہیں اور اللہ کو سائڈ میں کرنا ہے، اللہ کی بات کو رد کر کے اور پھر اس پر عمل کرنا، گویا ایسا جیسے اللہ کی بات کو آپ نے سائڈ میں کر دیا، تو شروع تو آپ نے کیا نہیں، شروع میں اللہ کو کہاں رکھا، شروع میں تو نفس کو اور شیطان کو رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مفہوم ہی نہیں، تو اللہ کو مقدم رکھنا ہے سارے معاملات میں۔ آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے یہ پانچ اعمال کر لو تو انشاءاللہ تمہیں تقوی کا اعلیٰ معیار نصیب ہو جائے گا، یہ پانچ اعمال پورا دین نہیں ہے لیکن یہ بڑے اہم یعنی کام ہے، جو یہ کر لے گا انشاءاللہ پانچ اعمال تو پورے دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا جو ہے، اور یہ ولی اللہ انسان ولی اللہ بن جائے گا اور اسے بہت تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تو پہلا حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، یعنی تھوڑی کے نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں، یہ مونچھوں کو بڑی نہ رکھیں، بعض لوگ بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے اور اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا، اتنی سخت وعید ہیں بڑی مونچھیں رکھنے پر۔ تو افضل درجے کو یہ کہ ٹرم کرا لیں، باریک رکھ لیں، لیکن کسی کو مونچھیں رکھنے کا اگر شوق ہے تو جائز درجہ یہ ہے کہ اوپر کا ہونٹ کا کنارا کھلا رہا ہے، تو یہ ہے، تو ہونٹ کے کنارے کے اوپر اگر چند بال بھی آ گئے تو بڑی مونچھ کی پھر اس پر وہی پھر آ جائیں گے، بڑی مونچھ میں پھر وہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایک مٹھی داڑھی رکھیں تینوں طرف سے، اور دوسرا جو تھا وہ قرآن پاک، پہلا تھا، دوسرا کر لیں کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا بل، تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ایک دو مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے نورانی قاعدہ پڑھ لیں اور تجوید اپنی درست کر لیں، یہ ضروری ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ سب، تو یہ مطلب نہیں کہ ڈر کے مارے پڑھنا چھوڑ دیں، جیسا بھی قرآن تجوید صحیح نہیں پڑھتا رہے لیکن مطلب یہ کہ فکر کرے۔ اور تیسرا عمل ہے ماں افسر من القابین من الوارث النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹکنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹخنوں کو کھول کے رکھنا چاہیے، مردوں کے لیے دو حالتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، خالی سنت نہیں بلکہ واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور ناک عمل کرنے پر جہنم کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں، چل رہے ہوں کھڑے ہوں، ان دونوں صورتوں میں ٹخنے واضح کھلے ہوئے نظر آنے چاہئیں، ہاں بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور تیس اور جو چوتھا عمل ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ پاک دے رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کیا مطلب؟ کہ زنا کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ نظر بازی ہوتی ہے، یعنی جو آدمی بد نظری کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر زنا میں مرتکب ہونے کا کبھی اندیشہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک زنا سے بچانے کے لیے فرما رہے ہیں نہ دیکھو نہ پاگل ہو، نہ دماغ خراب ہو نہ شہوت چڑھے، تو انسان پہلے دیکھتا ہے پھر دل خراب ہوتا ہے پھر ذہن خراب ہوتا ہے پھر آخر میں وہ پھر زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس لیے شروع میں ہی وہ یعنی ایک اصول بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ شاخ ہی کاٹ دے جس کو الو بیٹھے، مطلب یعنی نظروں کی حفاظت آدمی کر لے تو زنا تک نوبت نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد کرم فرمائے کہ زنا آئین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، آگے فرمائے لعنت ناظر منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے اور اس پر بھی جو بد نظری کی خود کو پیش کرے۔ تو جو لوگ بد نظری کرتے ہیں اور جو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا میں آ رہے ہیں، اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ بود یعنی رحمہ، کہ اللہ پاک اس بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر جو بلا نہ آئے وہ کم ہے، تو بھائی کبھی لانتی کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کر لے، اس میں دیر اور تاخیر نہ کرے، تو انشاءاللہ رسول اللہ کی بد دعا کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائے گا۔ اور جو پانچواں جو عمل ہے وہ دل میں گندے خیالات آدمی نہ پکائے، شیطان بسوں سے ڈالتا رہتا ہے، تو لیکن جان بوجھ کے لانا جمانا ٹکانا گندے خیالات پکانا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے وہ سارا قلب میں جو چار عوام سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے خائن کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، یہاں پر بھی یہ آنکھوں یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں نے آنکھیں جو دیے تمہیں امانتاً دیے ان کو وہیں استعمال کرو کہ جہاں میں نے حکم دیا، اس کا خیانت مت کرو، یعنی وہاں نظریں مت ڈالو جہاں میں نے منع کیا۔ امانت میں خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور جو کسی کی امانت کا مس یوز کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ امانت واپس لے نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں ڈرایا بھی کہ دیکھو کتنے ایسے نابینا اندھے جن کو میں نے آنکھیں ہی نہیں دی، میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں، تو ان کی قدر کرو، تو ان کو اس جگہ مت استعمال کرو جہاں میں نے منع کیا، وہیں پھر استعمال کرو جہاں میں نے دیکھنے کا حکم فرمایا۔ تو وما تخفی الصدور، اور سینوں کے اندر جو راز تم پکاتے ہو میں ان سے بھی واقف ہوں، یعنی پہلے بد نظری کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جو تم دل میں گندے خیالات پکاتے ہو میں ان سب سے واقف ہوں، یعنی اللہ ایک سمجھا رہے ہیں، میں بھولا نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، یعنی اس میں بھی اللہ ایک ڈرا رہے ہیں، تو دل میں گندے خیالات سے آدمی بچے۔ اور یہ پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے یا اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں انسان تعلق قائم کر لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے میں خود ہی یہ پانچوں مال کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ یہی فرماتے تھے، تنہا نہ چل سکیں گے آپ محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے آپ محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ پاک جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں غلطی کریں دوسرے کو اس کو معاف کر لیں گے۔ یا رب کریم، یا رحمان رحیم، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے معاف فرما دے، یا اللہ ہم ہماری تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو بخش دے معاف فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اللہ پاک، لیکن ہماری بے حسی غفلت اور نفس پرستی جو وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اللہ پاک ہماری موت سے پہلے پہلے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، ہمیں دینی شعور عطا فرما، یا اللہ اپنا سچا عشق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اغیار کے طریقوں سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا سے اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی ہو اور خوش ہو، یا رب کریم جان کرنے کی تکلیف سے، عذاب قبر سے اور حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے مریدین متعلقین کی، میں ان کے اہل و عیال کو تمام امت مسلموں کی، ہم سب کی، اور میرے شیخ کی، اور میرے شیخ کے گھر والوں کی، اللہ پاک و تمام دین قداموں کی، ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عافیت 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 عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں بے بس ہیں، یا اللہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ باطل کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر میں نہیں تو اس کو نابود کر دے، یا اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ جتنے مخلص نادار غریب ہیں ان کو لال سے غنی فرما، یا اللہ کل مومنین مومنات کو بخش دے معاف فرما دے، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اللہ تمام اسلامی ممالک سے اور تمام انسانیت سے اس کو دور کر دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اس مرض کو ختم فرما دے، یا اللہ ختم فرما دے ختم فرما دے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔